السلام علیکم دوستو، 10 کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کے 8ویں کمانڈمنٹ کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ تیسری غلط فہمی جو ذہنوں سے ہٹانی ہے وہ یہ کہ ہم نے 5 پلرز والی حدیث کو ہی اصل اسلام سمجھ لیا ہے، اسی پر اتنا زور صرف کر دیا ہے کہ باقی عمارت کی تعمیر غیر اہم ہو کر رہ گئی ہے۔ دوستو، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج اور عمرے کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کا سارا دن دوسروں کی غیبت میں گزرتا ہے، تو کوئی قرض لے کر واپس نہیں کرتا، کوئی ایسے ہیں کہ جو ان کی مدد کرے اسی کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ تو اخلاقی برائیاں ہیں، لیکن جب اخبار دیکھتے ہیں یا کسی کورٹ یا پولیس اسٹیشن میں جھانکتے ہیں تو مسلمانوں کا کرائم ریٹ اور امورالٹی دیکھ کر ہر شخص یہ کہہ اٹھتا ہے کہ ارے مسلمان ہو کر یہ کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال پر حیرت کرنے والے خود ہی اپنی باری میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ بظاہر دیندار ہوتے ہوئے مسلمان اتنا کیریکٹر لیس کیسے ہو گیا؟ دراصل ہماری عبادتوں سے آگے بھی کوئی شے ہے جو مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم بیج تو بو رہے ہیں لیکن بجائے فصل اگنے کے سارے جنگلی درخت اگ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کمی کہاں ہو رہی ہے۔ دراصل آج کا اسلام ایک حدیث کی بنیاد پر گھوم رہا ہے، اگرچہ کہ اس سے کہیں زیادہ اہم احادیث بھی موجود ہیں جو قابل غور ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو بھی اور باقی تمام احادیث کو بھی اس حدیث کے آگے سیکنڈری بنا دیا ہے، اور وہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کو 5 پلرز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ بھلا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو اس حدیث کا انکار کرے؟ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ بھی تو کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ان سے کہیں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مثلا جہاں یقیمون الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو پر زور ہے، وہیں کونوا قوامین بالقسط یعنی انصاف کو قائم کرنے والے بنو پر بھی اتنا ہی زور ہے۔ جہاں روزہ دین کا ستون ہے، وہاں یہ بھی تو حدیث میں ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیے کہ جہاں حج کے احکامات ہیں کہ حاجی گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ، وہیں یہ احکامات بھی تو ہیں کہ جس کی کمائی حلال کی نہ ہو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اور ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں پہلے انسانیت، بعد میں عبادات کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن صدیوں سے ہمارے مدرسوں اور جماعتوں اور مسلکوں نے پورا زور 5 پلرز پر لگا دیا اور انسانیت کو قائم کرنے والے اسلام کو ڈیلیبریٹلی اور انڈیلیبریٹلی نگلیکٹ کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ احکامات کے اعتبار سے دین میں 2 قسم کے احکامات ہیں، ایک حقوق اللہ جن سے شخصیت کا تزکیہ ہوتا ہے، دوسرے حقوق العباد جن سے سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی انڈیویجولی بہت نمازی اور پرہیزگار ہے تو یہ اس کی ذات کا معاملہ ہے، کسی کے نمازی ہونے سے دوسروں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں کسی کے جھوٹ بولنے یا بے ایمانی کرنے سے سوسائٹی کے ہر فرد پر افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر پرائیورٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر بندے کے نامۂ اعمال کی 3 فائلز پیش ہوں گی، پہلی شرک کی، دوسری حقوق العباد کی اور تیسری حقوق اللہ کی۔ جب تک حقوق العباد کی فائل صحیح نہ ہو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی فائل نہیں دیکھے گا، اور یہ بھی مروی ہے کہ حقوق اللہ کا اللہ چاہے تو حساب لے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد میں ذرا سی بھی کوتاہی ہرگز معاف نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ الدین معاملہ، دین ڈیلنگز کا نام ہے، دین معاملے کا نام ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ پتہ چلا کہ حقوق العباد ایک مسلمان کی اصل پہچان ہے نہ کہ عبادت۔ کسی کے نیک ہونے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت نیک آدمی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم نے اچھے مسلمان کی پہچان ہی نماز بنا دی، جبکہ یہ معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان تھا۔ اس کی اصل آئیڈینٹی تو یہ ہوتی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، وہ حقوق العباد کی مکمل پابندی کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج کسی بھی جماعت کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں جو امیج آتا ہے اس جماعت کا مخصوص لباس یا اس کی ایکٹیویٹیز ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے سچ کی، انصاف کی، عہد کی پابندی کی، عفو اور درگزر کی، ہمارے ذہن میں کوئی مسلک یا جماعت ایسی نہیں آتی جو ان چیزوں پر قائم ہو۔ نہ کسی گروہ کے منشور میں حقوق العباد یا کردار سازی پہلے نمبر پر ہے، اگر ہے بھی تو صرف چند تخیلوں کی حد تک۔ دوستو، ہم سے صدیوں میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے عبادات کو اسلام بنا دیا اور جو باتیں ایمان سے تعلق رکھتی تھیں ان کو 2nd یا 3rd پوزیشن پر لا کر رکھ دیا۔ ہمارا حال بھی ان عربیوں کی طرح ہو گیا جو کہتے تھے کہ خلیل عرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ یہاں اسلام اور ایمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے. عربی جن میں منافقین بھی شامل تھے کہتے تھے کہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے, کیا ہم روزہ نہیں رکھتے, کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کام ایک مسلمان معاشرے یا مسلمان اسٹیٹ میں ایک سٹیزنشپ حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی تو کروا سکتے ہیں, لیکن جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے وہ حقوق العباد ہیں, وہ اصل ہیں جن سے یہ لوگ دور بھاگتے تھے. غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے اور اس پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے, اور روزے اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں, ان پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, ساری نمازیں 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں ہو جاتی ہیں, لیکن نماز پر اور نماز کے اختلافی مسائل پر لکھی جانے والی کتابیں اور مضامین اور واعظ اور تقاریر کی تعداد کروڑوں میں ہے. اور جو چیز ہوا میں وائرس کی طرح ہر وقت ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جھوٹ, غیبت, حرام کمائی, انصاف سے غفلت, بے حیائی وغیرہ. ان پر آپ نے کبھی کتنی کتابیں دیکھی ہیں, کتنے گرجدار واعظ اور تقریریں سنی ہیں؟ زیرو, آلموسٹ زیرو, کیونکہ ان کی حیثیت ایک مستحب کام کی جیسی بنا دی گئی ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے ورنہ کچھ نہیں. دوستو, پورا زور نمازوں اور 5 پلرز پر صرف کر دینے سے ہوتا کیا ہے وہ بھی دیکھیے. ہم سعودیوں سے زیادہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے, وہ تو ڈنڈے کے زور پر 5 وقت پورا مارکیٹ بند کروا کر نماز پڑھواتے ہیں, اور اگر کوئی دکان نہ بند کرے تو اس کو لاک اپ میں بھی بند کر دیتے ہیں. لیکن کسی سعودی عرب سے آنے والے سے پوچھیے کہ ان لوگوں کے اخلاق کا کیا حال ہے, پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نماز اور 5 پلرز کی حفاظت کرنے والی قوم کے اخلاق اور کردار کا کیا حال ہے. یہ صرف سعودیوں کا معاملہ نہیں, یہ ہمارا بھی معاملہ ہے. ہم سب نے حقوق العباد کے بجائے 5 پلرز کو اپنی پہچان بنا لی. لاکھوں بلکہ کروڑوں پلرز کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں, ہر طرف پلرز ہی پلرز ہیں. آپ جانتے ہیں جس پلاٹ پر صرف پلرز کھڑا کر کے چھوڑ دینے سے اس پلاٹ کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس پر چور اچک کے قبضہ کر لیتے ہیں. اس پر ہم نے عمارت کی تعمیر کا کبھی نقشہ ہی نہیں بنایا. اگر نقشہ بناتے تو سمجھ میں آتا کہ اتحاد اس عمارت کی چھت تھی, حلال کمائی اس کا فرش تھا, دعوت اور جہاد اس کے دروازے تھے, تو عدل اور انصاف اس عمارت کی روشنی, سچ اس کی دیواریں تھیں. آج کوئی عمارت یا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو ان پلرز پر عمارت کی تعمیر کا ٹھوس منشور رکھتا ہو. اس کا انجام یہ ہوا کہ افو اور درگزر, عجز و انکساری ہمارے دلوں سے اٹھ گیا. ہم لوگ اتنے دلیر ہو گئے کہ ہر شخص اپنے جیب میں فتووں کے اسٹامپ لے کر گھومنے لگا, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے لگا. کوئی ذاکر نائک پر, کوئی دیوبندی اور کوئی اہل حدیث پر, تو کوئی بریلوی حضرات پر فتوے ٹھوکنے لگا, حتیٰ کہ تمام سنی حضرات نے شیعہ کو اور شیعہ نے سنی کو کافر قرار دے دیا. دوستو, ایک نمونہ حقوق العباد کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں ہمیں ملتا ہے, جب انہوں نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو مجھے عزیز ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسا دیا, لیکن تو میرے لیے کسی مسلمان کے دل سے زیادہ عزیز نہیں. اور آج ہماری شدت پسندی جو کبھی دہشت گردی میں بھی بدل جاتی ہے کہ مسجدوں میں لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں عقیدے یا مسلک کے لوگ داخل نہ ہوں, نعوذ باللہ, ان فسادات کا نتیجہ تو سب سے پہلے یہ نکلا کہ آج 95% لوگ صرف اس مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے مسجدوں اور دین سے بہت دور جا چکے ہیں. یہ جتنے مذہبی اختلافات بلکہ فسادات ہیں, محلے یا شہر کے صرف 5% لوگوں کے درمیان ہیں جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں. باقی 95% لوگوں کے ذہن بالکل خالی ہیں. وہ دین سے بیزار نہیں بخدا, بلکہ وہ دین کے نام پر ان جھگڑوں سے بیزار ہیں. وہ پیاسے ہیں, آخرت کے لیے وہ بھی فکر مند ہیں. اسی کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگوں نے وسیلوں, نسبتوں, شفاعت اور مغفرت کے چور دروازے کھول رکھے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہمیں مسلکوں کے درمیان فقہی اختلافات جس شدت کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں, کبھی اس شدت سے اور اس گھن گرج سے حقوق العباد نہیں سمجھائے گئے. ہمیں ابن ماجہ جلد سوم حدیث 271 یہ نہیں سمجھائی گئی کبھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت یا سینکٹیٹی کسی مومن کی جان یا مال کی حرمت سے زیادہ عظیم نہیں. نہ کسی نے ہمیں یہ حدیث سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر یعنی انسلٹ کرے. اب سوال یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ صدیوں کی اس غلطی کے کمپنسیشن کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسوں کا نصاب تبدیل کریں. جس وقت یہ درس نظامی ترتیب دیا گیا تھا اسے کئی سو سال گزر چکے. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی, مسلم کلچر ڈومیننٹ تھا, عدالتوں میں قاضی فیصلے کیا کرتے تھے. اب وقت بدل چکا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو ہم طوطوں کی طرح رٹا کر ہر سال سینکڑوں حفاظ پیدا کر رہے ہیں, حافظ بنانے کا یہ طریقہ عربوں کا طریقہ ہے. ان کی مادری زبان عربی تھی, ان کو عربی الگ, ان کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے صرف قرآن رٹا دینا ان کے لیے کافی تھا. ہم نے عربوں کی اندھی تقلید میں وہ حفاظ پیدا کرنے شروع کر دیے جن کی زبان عربی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن ہی نہیں سمجھ سکتے. جب تک حافظ معنی نہ بتا سکے اس کے حفظ کا ثواب تو اپنی جگہ ہے, لیکن حفظ سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ایک نیا سلیبس, ایک نیا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے. جس طرح قرآن کو رٹاتے ہیں اسی طرح ترجمہ رٹانے کا بھی نظام شروع ہونا چاہیے. جیسے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اسی طرح سے بھلے حفظ کی مدت میں ایک سال دو سال کا اضافہ ہو جائے, ہمیں حفاظ کو پیدا کرنے میں کوئی جلدی بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے مدرسوں میں فقہ کے بوجھ کو کم کر کے حقوق العباد کے مضامین کو زیادہ پڑھایا جائے, طلاق اور خلا کے مسائل کو کم کر کے کاؤنسلنگ کا سبجیکٹ شامل کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک کاؤنسلر کی بھی تھی, ان کے پاس باپ بیٹے بیویاں شوہر ہر کوئی آپ کے پاس شکایت لے کر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتے. لیکن اتنا اہم سبجیکٹ جو آج پورے امریکہ اور یوروپ میں پڑھایا جاتا ہے ہم نے اپنے مدرسے سے خارج کر دیا, جس کی وجہ سے آج ہمارے بے شمار جھگڑے پولیس تھانے یا عدالت میں جا رہے ہیں. جو فیصلے ہمارے علماء کو کرنے چاہیے تھے وہ ریڈی صاحب اور راؤ صاحب کی عدالتوں میں ہو رہے ہیں. پہلوان اور غنڈے اور وکیل مسلمانوں کی حلال کمائی کھا رہے ہیں. کیا کاؤنسلنگ آج وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت نہیں ہے؟ کیا اتنی اہم ترین سنت کو مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوستو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے تو آج ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ اکنامکس اور کامرس کا سبجیکٹ ہے لیکن ہم نے یہ سبجیکٹ ہی مدرسے کے نصاب سے خارج کر دیا. بینک کو حرام کر دیا. حلف الفضول اور میثاق مدینہ پڑھیے. سب سے پہلا لائف انشورنس کا چارٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا لیکن ہم نے لائف انشورنس کو ہی حرام کر دیا. نتیجہ یہ کہ آج بھکاریوں کی طرح ہم بینکوں اور لائف انشورنس کی لائنوں میں کھڑے ہیں. کیا یہ مضمون مدرسے کے نصاب میں شامل ہونا نہیں چاہیے؟ آئیے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, پاکی یعنی صفائی ستھرائی نیٹنیس کلینلینس آدھا ایمان ہے. یہ آج کے دور کی انوائرمنٹل سائنسز کی بنیاد ہے. آج مسلمان گھر حمام اور محلے سب سے گندے ہوتے ہیں. گندی نالیوں اور بدبودار کچرے کے ڈھیروں سے گزر کر مسجد جانے والے مسلمانوں کو یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا کہ پاکی بھی ایمان کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی نماز. انتہا تو یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ تک بائی روڈ اگر آپ سفر کریں اور راستے کے حماموں پر غور کریں تو بدبو اور گندگی کی وجہ سے آپ کسی حمام میں داخل نہیں ہو سکتے. جبکہ امریکہ اور یورپ کے کسی بھی کاؤنٹی میں سفر کیجئے ان کے حمام آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں, کیونکہ الطہور شطر الایمان کو انہوں نے سمجھ لیا اور انوائرمنٹل سائنسز کا مضمون ڈیولپ کر لیا. اور ہم اس حدیث کا مطلب آج تک یہ سمجھتے رہے کہ طہارت لینا اور ڈھیلا سکھانا. کیا اس مضمون کو مدرسے کے نصاب میں شامل ہونا نہیں چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ مسلمان پاک و صاف رہنے والا انسان ہوتا ہے اور اسلام اور ایمان کا مطلب بھی پاک و صفائی ہوتا ہے؟ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جس طرح کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اہم ہوتی ہے, اگر یہ دین حق ہے تو اس کی مارکیٹنگ بھی ایک منظم طریقے سے ہونی چاہیے. اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ کام کالجوں یونیورسٹیوں عورتوں بچوں مزدوروں اور غیر مسلم میں کیسے ہو, یہ ایک مکمل سبجیکٹ ہے جو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چاہتا ہے. اور دین کے قیام میں اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے بیک بون کی یعنی ریڑھ کی ہڈی کی. لیکن بدقسمتی سے اتنا اہم مضمون ہمارے مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں. جب تک کہ یہ مضمون نہ پڑھایا جائے تھیوری اور پریکٹیکل کے ساتھ, ہمارے علماء اور ہمارے مفتی ایک اسٹیگننٹ لیک یعنی منجمد تالاب کی طرح ہو کر رہ جائیں گے. آج علماء کو یہ شکایت ہے کہ مدرسوں میں سوائے غریب یتیم مسکین طلباء کے کوئی داخل نہیں ہوتے. لوگ خاطر خواہ چندہ یا زکوٰۃ نہیں دیتے, علماء کی عزت نہیں کرتے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک عالم کو اپنے وقت کا قائد ہونا چاہیے, لیکن جو علماء اور مفتیوں کی کھیپ مدرسوں سے نکل رہی ہے کیا وہ اس دور کی قیادت کر سکتے ہیں؟ وہ چند محلوں میں جلسے کر کے تو خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ اب بھی ان کو سنتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اب دین یا علماء سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہے. 95% امت بہت تیزی سے دور ہو رہی ہے. اب اگر امت کو دین پر واپس لانا ہے تو پہلے مدرسوں سے وہ پروڈکٹ نکالا جائے جو عہد حاضر کی ضرورت کے مطابق اسلام کی روشنی میں علمی قیادت کر سکے. اگر پروڈکٹ اچھا ہو تو لوگ ڈبل قیمت دے کر خریدتے ہیں, ورنہ وہ اسکراپ کے دام بکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نصاب کئی سو سال پہلے بنا ہے عہد حاضر کی ضروریات کی روشنی میں اس کی ویلیڈیٹی چیک کی جائے. ہدایہ الثنایا والبدایہ قدوری متول کتاب البیوع وغیرہ کے 60% مسائل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. امام سیوطی کی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں مفسر ہونے کی جو شرائط ہیں وہ امام سیوطی کی ذاتی رائے بلکہ ان کا اجتہاد ہے, کوئی وحی نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جب ایک عالم عہد حاضر کی تمام عصری تفاسیر پر نظر ڈالے گا تو امام سیوطی کے کرائیٹیریا کے مطابق سوائے چند ایک قدیم تفاسیر کے ساری تفسیریں اس کی نظر میں ڈاؤٹ فل اور ریجیکٹڈ ہو جائیں گی۔ جس طرح بائبل کے سینکڑوں ورژن بن گئے اور ہر گروپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بائبل صحیح ہے، یہی حال اب قرآن کا ہو گیا ہے۔ ہماری قرآن ایک ہونے کے باوجود بھی اس کی بے شمار انٹرپریٹیشنز یا تفسیریں ہو چکی ہیں، ہر گروہ کی اپنی الگ تفسیر ہے، اور اس میں برائی بھی کچھ نہیں، لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ کے اصول پڑھ کر نکلنے والے علماء نے جب کئی تفاسیر کو ڈسکوالیفائی کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، تو ان مفسرین کے چاہنے والوں نے بھی ان علماء کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا اور عوام نے سبھی کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس طرح بے شمار فرقوں، جماعتوں اور مسلکوں میں بڑھ گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، بس تلاوت کرتے رہو اور مرحومین کو بخشواتے رہو۔ اس کو سمجھ کر عہد حاضر میں گائیڈ لائنز لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ لی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہمیں مسائل کو قدیم دور کے ائمہ و اولیاء کے زمانے میں لے جانے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ آج انٹرنیٹ کے دور میں اگر وہ ائمہ و اولیاء زندہ ہوتے تو کس طرح دین پھیلاتے اور کس طرح فقہ کی تدوین کرتے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ اپنے عہد کے مسائل کو 1200 سال پہلے کے کوفہ اور بصرہ کے عہد میں لے جا کر حل کرنے کے نتیجے میں ہم زمانے سے صدیوں پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی ہوا ہے۔ ہم نے پرنٹنگ مشین کو حرام قرار دیا، ہم نے لاؤڈ اسپیکر کو، ہم نے دیوار کی گھڑی دیکھ کر نماز پڑھنے کو، ہم نے انگریزی تعلیم کو، ہم نے یونیورسٹی کو، ہم نے عورتوں کی تعلیم کو، عورتوں کے کالج جانے کو، سب کو حرام قرار دے دیا۔ آج تک دنیا کو بینکنگ کے آلٹرنیٹیو تو نہیں دے سکے، لیکن بینک کو حرام کر دیا۔ کل تک سعودی عرب میں لائف انشورنس اور کار انشورنس اور میڈیکل انشورنس اور جنرل انشورنس حرام تھے، ہندوستان پاکستان میں تو آج بھی حرام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے چارٹر کو اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، پھر ہم 1400 سال سے کہاں مچھلیاں پکڑ رہے تھے؟ کیوں آگے بڑھ کر کسی ملک میں نافذ نہیں کر سکے؟ کیوں دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مختصر یہ کہ مدرسوں کو اب وہ نصاب ترتیب دینا لازمی ہے جو عہد حاضر میں علماء کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سائنس، اکنامکس، کاؤنسلنگ، پالیٹکس، ہیومن رائٹس اور میڈیا وغیرہ میں رہنمائی کر سکیں۔ منطق میں علماء کو جہاں قدیم منطقی پڑھائے جاتے ہیں، وہیں علامہ اقبال کی فلسفی دی کنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام بھی پڑھائی جانی چاہیے۔ ان کمپیٹنٹ مضامین کو کم کر کے حقوق العباد کے مضامین کو تھیوری اور پریکٹیکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس دنیا میں انسانیت قائم ہو، تاکہ مسلمان 5 پلرز کے ساتھ ساتھ کردار کا ایک نمونہ بن سکے۔ اس سلسلے میں جو تحریکیں پہلے ہی سے دعوتی میدان میں ہیں، بالخصوص غیر مسلمین میں دعوتی کام کر رہی ہیں، وہ مختلف زبانوں میں وحدانیت کے پیغام کو بہت خوبصورتی سے پہنچا رہی ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ جیسے ہی کوئی اسلام سے کنونس ہو اور سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اسے فوری وہ پیغام دیجئے جو حبشہ اور روم کے دربار میں پہلی بار جا کر مسلمانوں نے دیا تھا، کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ آپ کی دعوت سے جو بھی متاثر ہو، اسے پہلا پیغام حقوق العباد کا دیجئے۔ پہلے ہی قدم پر اس کے ذہن میں بٹھائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد جھوٹ بولنا حرام ہے، مسلمان ہونے کے بعد عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا فرض ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وعدہ خلافی کرنا جرم ہے، مسلمان حرام کمائی کھانے والا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے چوری، رشوت، بھیک، جہیز وغیرہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ انہیں بتائیے کہ مسلمان انصاف کے لیے کھڑا ہونے والے کا نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور ایک طریقہ اور ہے کہ اسی طرح ایک گھنٹے کے صبح یا عصر کے بعد کے جو مدرسے ہوا کرتے تھے، ان کو ریوائیو کیا جائے، اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں ان کو قائم کر کے قرآن کے ساتھ حقوق العباد کو زور و شور سے پڑھایا جائے، کیونکہ نئی نسل سخت گمراہی، بے حیائی، بے دینی اور آوارہ گردی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ تھا 8واں کمانڈمنٹ کا 3را حصہ، جس میں یہ غلط فہمی دور کی گئی کہ 5 پلرز ہی اسلام ہیں۔ 5 پلرز کے اوپر عمارت کی تعمیر اصل اسلام ہے، اور یہ عمارت حقوق العباد کے قیام سے تعمیر ہوگی، ورنہ نہ پلرز کام آئیں گے نہ عمارت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حقوق العباد کو قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔